أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی
وعلى الذین هادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
وعلى الذين اور اوپر ان لوگوں کے ہادو جنہوں نے یہودیت اختیار کی حرمنا ہم نے حرام کیا تھا ما قصصنا جو ہم نے پڑھا علیک آپ پر من قبل اس سے پہلے کہاں پر سورۃ الانعام 146 میں تفصیل گزر چکی ہے کہ یہود پر کیا حرام کیا گیا تھا الانعام کی آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ کیا حرام کیا گیا تھا ہر ناخن والے جانور وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ اور گائے اور بکری حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا ان دونوں کی چربیاں ان پہ حرام کر دی گئی تھی إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی ہو ابل ہوایا یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہو او مختلط بعظم یا وہ جو ہڈی میں مل جل گئی ہو ذالک جزیناہم ببغیہم یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم سچے ہیں تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ حرام حلال کی تفصیل تو یہی ہے جو بتا دی گئی ہاں یہود پر کچھ چیزیں اس سے زائد حرام کی گئی تھی جن کی تفصیل الانعام 146 میں بتا دی گئی اور یہ کیوں کی گئی ببغیہم ان کی سرکشی کی وجہ سے وما ظلمناہم اور نہیں ظلم کیا تھا ہم نے ان پر ہم نے ان پہ زیادتی نہیں کی ان چیزیں یا یہ نعمتیں یا حلال چیزیں حرام کر کے ولیکن کانو لیکن تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون خود ظلم کرتے یعنی کچھ چیزوں کو انہوں نے اپنے لیے خود حرام کر رکھا تھا یا ان کی بعض زیادتیوں کی وجہ سے اللہ نے بعض حلال چیزیں ان کے لیے حرام کر دی اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو کوئی نعمت ملنے والی ہوتی ہے لیکن انسان کے کسی گناہ کی وجہ سے وہ اس سے روک دی جاتی جیسے بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کا بدلہ انسان کو دنیا میں ہی ملنے لگتا ہے جس میں خاص طور پر ایتاء ذی القربیٰ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک احادیث میں آتا ہے نا کیا جس کا یہ دل چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی کی جائے اور اس کے رزق میں برکت کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے ان کو جوڑ کے رکھے تو بہرحال صلہ رحمی کا جو نتیجہ ہے وہ کہاں ملتا ہے انسان کو دنیا میں بھی یعنی رزق میں برکت عمر میں برکت برکت سے مراد کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی زندگی میں بھی انسان بڑے بڑے کام کر جاتا ہے اور تھوڑی میں بھی اس کے لیے بہت ہو جاتا ہے یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوانٹیٹی بڑھ جائے کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے جسے چاہتا ہے جماتا ہے تو اس کا کام ہے تو جس کو یہ خواہش ہو کہ اس کو زیادہ نعمتیں دنیا میں ملے تو پھر وہ کیا کرے دوسروں کو ان میں شریک کرے رشتہ داروں کو ان میں شریک کرے اور اسی طرح والدین کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ انسان کو دنیا میں ہی نظر آ جاتا ہے۔ تو افراد ہو یا اقوام ہو، کیونکہ یہاں یہود کی بات کی گئی تو پیچھے اہل مکہ کی بات کی گئی کہ وہ ایک بستی تھی کہ جس میں امن تھا اور ہر طرف سے رزق آتا تھا، پھر انہوں نے ناشکری کی تو اللہ نے کیا کیا، بھوک اور خوف کا لباس ان پہ چڑھا دیا، یعنی ان کو بھی ناشکرے پن کی سزا ملی۔ اسی طرح یہ ایک دوسری مثال یہاں دی گئی۔ ان سب مثالوں سے ہم کو سبق سیکھنا چاہیے، اور وہ سبق کیا ہے کہ اللہ جو نعمت دے اس کی قدر کی جائے، اس کا حق ادا کیا جائے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میری سزا سخت ہے۔ تو بہرحال بعض اوقات وہ نعمتیں جو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی اور بندوں کو ملنے والی ہوتی ہیں، وہ کس لیے روک لی جاتی ہیں؟ بندوں ہی کے کسی گناہ یا زیادتی کی وجہ سے، اور خاص طور پر وہ زیادتیاں جو حقوق العباد میں ہوتی ہیں۔
ثم ان ربك للذین عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحیم۔
ثم ان ربک، پھر بے شک تیرا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے، عمل السوء، جنہوں نے عمل کیے برے۔ سو کا کیا معنی بتایا تھا میں نے؟ سو کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو تکلیف میں مبتلا کر دے وہ سو ہوتی، اور اس سے مراد یہاں پر شرک، کفر، گناہ، زیادتی۔ پھر وہ لوگ جو برے کام کریں، بجہالتن، جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوں یا کفر کر رہے ہیں یا نعمتوں کو مس یوز کر رہے ہیں یا برے کام کر رہے ہیں، تو پھر کیا کریں اس کے بعد؟ ثم تابوا، پھر توبہ کر لیں۔ جب انہیں پتا چلے کہ یہ زیادتی ہے، غلط ہے، تو کیا کریں؟ پلٹ آئیں۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ سوء کے بعد، برے عمل کے بعد۔ واصلحوا، اور اصلاح کر لیں، یعنی صرف شرک چھوڑے نہیں بلکہ توحید کو بھی اختیار کریں، کفر چھوڑے ہی نہیں بلکہ ایمان لے آئیں، برے کام چھوڑے ہی نہیں بلکہ اس کی بجائے اچھے کام شروع کر دیں۔ کیوں؟ جیسے حدیث میں آتا نا، واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا، اور برائی کے پیچھے نیکی لے آؤ، وہ اس کو مٹا دے گی۔ یعنی اگر برا ہو گیا ہے تو اب اچھا کر لو، یعنی سمپل سا فارمولا ہے کہ انڈو کر دو، اور اس کی جگہ جو صحیح چیز ہے اس کو رکھ دو، تو پچھلی چیز ختم ہو جائے گی، یعنی ریپلیس کر لو۔ اصلاح کیا ہے دراصل؟ یہاں ریپلیسمنٹ، کس کی؟ برائی کی بھلائی سے۔ اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی تو اسے انا کا مسئلہ نہیں بناؤ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا نا، ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی تو پھر ہم اس کو مانتے نہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی؟ بےزتی ہوگی، اب ہٹ دھرمی اختیار کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، اس پر جمے رہتے ہیں۔ نہیں، جب احساس ہو جائے کہ غلطی ہوئی تو اعتراف کر لو، توبہ کر لو، اور اس کے بعد اچھا کر لو۔ اگر کسی کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو ابھی وقت ہے، پورا کر لو۔ مرنے کے بعد یا موت آ جائے تو پھر نہیں انسان کے پاس موقع ہوگا، جب تک وقت ہے کیا کرو؟ استعمال کر لو، واپس پلٹ آؤ۔ غلط رستے پہ چلی جائے گاڑی تو کیا کرتے ہیں؟ واپس نہیں ٹرن لیتے؟ واپس ٹرن لے لیں گے تو ٹھیک ہے، تھوڑا ڈیلے ضرور ہو جائے گا، لیکن آپ صحیح منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح کوئی بھی زیادتی، کوئی بھی گناہ، خواہ اللہ کے حقوق میں ہو جائے یا بندوں کے حقوق میں ہو جائے، کیونکہ انسان ہے نا، ہم سب سے بھول بھی ہوتی، ہم سے غلطی بھی ہوتی، کمزوریاں ہمارے اندر، بہت سی ویکنیسز ہیں، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ کیا بات پسند ہے بندے کی؟ بندگی، عاجزی، خضوع، تذلل، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، کیا فرق پڑتا ہے؟ معافی مانگ لے، I'm sorry, I was wrong, میری غلطی تھی، ہو گیا، کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کی بات ہے نا، تھوڑی دیر کی بےعزتی۔ زیادہ زیادہ کوئی کہے گا اچھا تم اتنی سمجھ نہیں، کوئی ڈانٹ دے گا، کچھ کر لے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب آپ اچھا کریں گے تو اس اچھے کا بھی تو اثر ہوگا نا۔ اگر آپ نے برا کیا اور اس کا بھی نتیجہ دیکھا تو جب اچھا کریں گے تو اس کا بھی دیکھیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ اچھائی کا نتیجہ کچھ نہیں ہوتا بلکہ اس کی بہترین جزا اس کو ملے. کل ہی مجھے کوئی واقعہ بتا رہا تھا کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو پالا, بہت تکلیفوں کے ساتھ محنت کا, بہت غریب آدمی تھا, اور جو اس کے پاس جمع پونجی تھی وہ اس نے بچے کے اوپر لگا دی, خوب خوب محنت کی اس پر. بچہ ذہین تھا, پڑھ گیا, پڑھنے کے بعد اس کو بڑی اچھی جاب ملی. تو کوئی کمپنی تھی, پارسی اونر تھا اس کا, تو اس کے پاس کام کر رہا تھا. اب یہ تھا کہ باپ تو وہی غریب بوڑھا بےچارا جو اس کے بچپن کے طور طریقے تھے, جس طرح اس نے زندگی گزاری تھی, اب وہ بڑے ہو کر کہاں اپنے عادات اور اپنے طریقے تبدیل کرتا. لیکن اب بیٹا چونکہ بہت ہی اونچے رتبے پہ پہنچ چکا تھا, تو اس کے لیے باپ جو تھا وہ امبیرسمنٹ کا سبب بنتا تھا اگر وہ اس کے دفتر میں آتا یا کہیں بھی گھر میں آتا یا گھر میں وہ دوسروں کو بلاتا اور باپ, تو اس نے ایک طرح سے اس کو ڈس آن کر دیا اور باپ سے قطع تعلق ہی کر لی. اور اس بات پہ اس کو شرمندگی ہونے کی بجائے بڑا اس نے فخر محسوس کیا کہ اس کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے جو میرے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے. بہرحال آ کے اس نے اپنے باس کو بتایا کہ اس طرح میں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا. اس نے کہا اچھا پھر تو مجھے کل ملنا, اور اتنے میں اس کو فائر کرنے کے سارے کاغذ تیار کر لیے اور اگلے دن آ کے بلا کے اسے کہا کہ یہ لو, جو شخص اپنے باپ کو عزت نہیں دے سکتا, جو اپنے باپ کی قدر نہیں کر سکتا, وہ میرے کام کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا. تو حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ زیادتی یا جس نے احسان کیا ہو اس کے ساتھ بدسلوکی, ایسی چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں بھی اپنا اثر رکھتی ہیں. یعنی جب ہم کرتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں, ہم اس کے لیے کوئی غلط جسٹیفیکیشن تلاش کریں. اب اس کی بھی جسٹیفیکیشن تھی کہ میں اتنے بڑے عہدے پر اور میرا باپ اس طرح میرے پاس آ جاتا ہے کہ مجھے شرم آتی کہ میں اپنا تعلق اس سے بتاؤں, اپنی شان کے خلاف سمجھے. اسی طرح ہر غلط کام کے لیے انسان کوئی نہ کوئی تسلی کر لیتا ہے, کیونکہ فلاں ایسا ہے تو اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ ایسا کروں. تو یاد رکھیے کہ جب انسان برا کرتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ برائی اس پہ نہ پلٹے, اس کا اپنا اخلاق خراب ہوتا ہے. دیکھیں نا, جب آپ منہ سے غلط بات نکالتے ہیں, آپ بدتمیزی کا رویہ اختیار کرتے ہیں, تو وہ دوسرے تک تو بعد میں جائے گا, پلٹے گا کس پر؟ آپ کو تو داغ لگ جائے گا نا, آپ تو گندے نظر آئیں گے نا. اگر آپ کسی کو اٹھا کے کیچڑ پھینک رہے ہیں تو پہلے تو آپ کے اپنے ہاتھ گندے ہوں گے, دوسرے تک تو بعد میں جائے گا. تو جب بھی انسان کوئی برائی کرتا ہے تو اس برائی کا اثر دوسرے تک بعد میں پہنچتا ہے, پہلے اس کو خود داغدار کرتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص اچھا کرتا ہے تو اس اچھائی یا اچھے اخلاق کا نتیجہ لازماً اس کو اچھا ملتا ہے. جس طرح برائی اپنا اثر رکھتی ہے, ایسے ہی نیکی بھی اپنا اثر رکھتی ہے, اپنی خوشبو رکھتی ہے. تو وقتی طور پر وہ پلٹنا, ریورس گیئر لگانا اور پیچھے کو ہونا اور اپنی غلطی کو ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن جب انسان مان جاتا ہے تو وہ اس اچھائی کو بھی اسٹیبلش کر دیتا, اس کی اچھائی بھی ثابت ہو جاتی. یہی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو برا کر چکے جہالت کے ساتھ. اب جہالت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک تو ہے کہ بندے کو سرے سے ہی نہ پتا ہو کہ یہ اچھا کیا اور برا کیا ہے, اور دوسری جہالت کیا ہوتی ہے؟ وقتی جہالت. ایک ہے حقیقی جہالت, بالکل ہی نہیں پتا تھا, جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی غلط بات ہے. کیونکہ بعض وقت انسان ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں لوگ غلطی کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور دوسری جہالت کیا ہوتی ہے؟ وقتی جہالت. وقتی جہالت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. کیسے؟ غصے سے, جذبات سے, حسد سے, جیلسی سے. یہ سب چیزیں انسان کی عقل کو کیا کرتی ہیں؟ وقتی طور پر پردہ ڈال لیتی ہیں. کہتے ہیں میری تو عقل پہ پردہ آ گیا. جیسے غصہ کیا کرتا ہے؟ عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے. تو یہ بھی جہالت ہی کی کیفیت ہے. یعنی وقتی طور پہ انسان لا علم ہو گیا, لا علم تھا نہیں, وقتی جذبات میں مبتلا ہو کر, انفلوئنس ہو کر اس سے غلط کام ہو گیا. لیکن جو ہی وہ جذباتی کیفیت ہٹی, ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ شدید غصے میں آپ کچھ کہہ دیتے ہیں, تو یہ تو نہیں کہ وہ باپ اسی بھائی آپ میں رہیں گے ہمیشہ. تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ ٹھنڈے پڑتے ہیں. جب ٹھنڈے پڑتے ہیں تو آپ اپنی اصل پہ لوٹتے ہیں. جب اصل پہ لوٹتے ہیں تو پھر آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ غلط تھے. اب یہاں پھر انسان کو ایک چوائس دی گئی, یا تو اقرار کرو اور یا پھر اس غلطی کی سزا بھگتنے کو تیار ہو جاؤ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غلط کر کے ہم بھول گئے تو اللہ تعالیٰ بھی بھول جائے گا. اللہ نہیں بھولتا, وہ ہمارے اعمال نامے میں ریکارڈ ہو جاتا ہے, وہ مٹ نہیں سکتا جب تک آپ اعتراف نہ کریں. توبہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اعتراف کا نام, کہ ہاں میں نے غلطی کی. جب تک آپ یہ مانیں گے نہیں, توبہ نہیں ہو سکتی. کیونکہ بہت سے لوگ غلطی کر کے کہتے ہیں میں نے غلطی کی نہیں, اور پھر کہتے ہیں اچھا اللہ ہم کو معاف کر دے اگر کی بھی ہے تو, شاید اگر کی ہو تو پھر معافی نہیں. آپ اعتراف کریں گے پہلے کہ ہاں میں غلط, یعنی توبہ دراصل کیا ہے؟ اس اعتراف کی جزا ہے کہ آپ نے مان لیا، یعنی جب آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، دوسرے کو تکلیف دی، تو پھر آپ کو اپنے آپ کو بھی دینی پڑے گی بدلے میں. تو وہ توبہ دراصل کیا ہوتی ہے؟ خود کو سزا دینا. اپنی انا کا بت توڑنا کیا ہے؟ خود کو سزا دینا. تو جب انسان خود کو سزا دیتا ہے مان کے کہ میں غلط ہوں، یا دوسرے کے سامنے اپنی غلطی مانتا ہے، تو نفس پہ بہت بھاری ہوتا ہے. جب وہ اس سے گزرتا ہے تو ایسے بندے کے لیے اللہ پھر مہربان ہوتا ہے جو خود کو خود سزا دے دے، اس سے پہلے کہ اللہ اس کو پکڑ کے سزا دے. تو بہت سے لوگ انا کا شکار ہو کر خود کو خود سزا نہیں دے سکتے، اور وہ ڈھیٹ بن کر اللہ کی سزا کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے. ثم تابو، پھر انہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، وہ اصلحوا، اور اصلاح کر دی، یعنی جہاں کوئی کمی ہوئی یا نقصان ہوا اس کو درست کر دیا. ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدہا، اس کے بعد. اس کے بعد کس کے بعد؟ اصلاح کے بعد، توبہ اور اصلاح کے بعد. لغفور الرحیم، بخشش فرمانے والا مہربان ہے. ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اور ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ غلطی کی، کوئی ریپینٹنس نہیں، کوئی اصلاح نہیں، کوئی توبہ نہیں، اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا اللہ غفور رحیم. کتنی واضح آیت ہے، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، نو بگ ڈیل. کیا ہوا؟ سبھی کرتے ہیں، میں اکیلا تھوڑی ہوں. مثلا جب ہم کو غلطی کرتے اور ہمیں کوئی بتایا کہ آپ غلطی کریں، تو کہتے صرف میں کر رہی ہوں، اور آپ کو نظر نہیں آتے اور بھی تو کر رہے ہیں، اور بھلے کریں. ان کا ذمہ آپ لیں گے یا آپ کا ذمہ وہ لے لیں گے؟ کوئی کسی کا ذمہ نہیں لے گا. اصل مشکل یہ ہے کہ جب تک مانتے نہیں تو توبہ کس بات کی؟ ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں. کبھی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کے اپنی آئیڈینٹی کو الگ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایک الگ تھلگ چیز بتاتے ہیں کہ ہم سب سے الگ ہیں، اور کبھی سب کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اصل بات یہ کہ وہی خواہشات کی پیروی. جب خواہشات اس چیز کا ساتھ دیں کہ الگ ہو جاؤ سب سے، تو الگ ہو جاتے ہیں، اور جب خواہشات یہ کہیں کہ سب کے پیچھے چلو، تو سب کے پیچھے چل پڑتے ہیں.
ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین.
ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، کانا تھے، امتن، امت. امت کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑی جماعت، لیکن امت کے کچھ اور معنی بھی، امام، طریقہ، مدت. تو یہاں عام معنی کیا کیا گیا؟ امام کا معنی. ابراہیم علیہ السلام امام تھے، جیسے کہ سورۃ البقرہ 124 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. تو کہتے ہیں کہ یہاں امت کا معنی کیا ہے؟ امام، قدوہ. لیکن امت کا معنی زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جماعت، بڑی جماعت، بڑا گروہ. اور اگر یہ کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، تو مراد اس سے کیا ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر اتنی خوبیاں تھیں جو ایک بڑی جماعت کے اندر ہوتی، یعنی وہ بہت سی خوبیوں کا مجموعہ تھے، جامع خصال تھے. ان ایک اکیلے کی ذات میں اتنی بھلائیاں اور اتنی خوبیاں تھیں، ایسی ایسی خصوصیات تھیں کہ جو بہت سے لوگ مل کر بھی اپنا نہیں سکتے، یا بہت سارے لوگ اگر وہ کریں تو تب وہ کام ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ کام کیے جو ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہوا کرتی، وہ بہت بڑی جماعت مل کے کرتی، یعنی وہ کام جو پوری قوم مل کے کرتی ہے، وہ تبدیلی جو لوگوں کی ایک بڑی جماعت لا سکتی ہے، وہ ایک اکیلے ابراہیم نے دنیا میں ثابت کر کے دکھائی. تو ان ابراہیم کانا امتن، کیا خوبیاں تھیں ان کی، کیا خوبیاں تھیں ان کے اندر جس کی بنیاد پر ان کو امت کے برابر قرار دیا گیا. چلیے گنتے ہیں ایک ایک، اور وہ خوبیاں پھر اپنے اندر بھی ہم تلاش کریں، ٹھیک ہے؟ خود کو بھی دیکھیں کہاں کھڑے. نمبر ایک، ان کے اندر وفاداری تھی. وفاداری، وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، سورۃ النجم 37 میں آتا ہے. اسی طرح صاحب رشد تھے، ولقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکنا به عالمین، بہت سمجھدار تھے. پھر اسی طرح توحید پر تھے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. فرقہ واریت اور گروہ بندی سے بالکل الگ تھلگ تھے. کس چیز پر قائم تھے؟ توحید پر. یکسو انسان تھے، حنیفن، پھر کیا تھے؟ مسلمن تھے، تابعدار، فرما بردار. پھر اسی طرح وَإِنَّ مِن شِعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، قلب سلیم کے مالک تھے. پھر اسی طرح معلم خیر تھے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام معلم خیر تھے، یعنی خیر کو سکھانے والے، خیر کو عام کرنے والے، خیر کی تعلیم دینے والے تھے. اور ابواہم منیب تھے، بہت درد مند تھے، بہت درد دل رکھنے والے تھے، حلیم تھے. وہ جب ان کے پاس فرشتے آئے تھے نا تو وہ جگڑنے لگ گئے تھے، اور نرم خو تھے، مہمان نواز تھے، اللہ پہ توکل کرنے والے تھے، ہر چیز میں قربانی کرنے والے تھے. مثلا اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑا، والدین چھوڑے، وطن چھوڑا، اور بیوی اور بچے کو چھوڑا، پھر بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، سب آزمائشوں پہ پورا اترنے والے، سارے امتحان پاس کیے، صابر تھے، سب کے بہت خیر خواہ تھے، اپنے والد کے بھی بہت خیر خواہ تھے، حالانکہ وہ شرک پر تھے، یعنی والدین کا حق پہچاننے والے تھے. بہرحال آپ قرآن پاک پڑھیں تو بہت سے مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں کا ذکر ملتا ہے، اور ان خوبیوں کی بنیاد پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو کیا کہا؟ اپنا خلیل. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ کے دوست تھے، اللہ نے ان کو دوست بنایا. تو یہاں پر کیا آتا ہے؟ ان ابراہیم کان امتن، اور بحیثیت امت انہوں نے جو کام کیا، ایک مرکز کہاں قائم کیا؟ مکہ میں، دوسرا فلسطین میں جہاں اسحاق علیہ السلام تھے، اور پھر ان کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب سے پھر ان کے آگے بیٹے اور پوری نسل بنی اسرائیل. ابو الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے. تمام ادیان کے لوگ، جتنے بھی الہامی ادیان ہیں، وہ تمام کے تمام ابراہیم علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں. تو ان ابراہیم کان امتن، ایک ابراہیم امت برابر، قانتن فرما بردار، قانت فاعل کی طرح، قانتین پیچھے آپ پڑ چکے ہیں، اور قنوت میں کیا آتا ہے؟ فرما برداری، اور عاجزی کے ساتھ فرما برداری، خضوع بھی، اطاعت گزار تھے، قانتا للہ، اللہ کے لیے فرما بردار تھے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين، جب اس کے رب نے کہا جھک جاؤ، کہا میں رب العالمین کے لیے جھک گیا، کسی حکم کو ماننے میں دیر نہیں لگائی، اللہ کے ہر حکم کو خوشی سے مانا. قانتا للہ، حنیفن، یکسو، ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے، کیونکہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ ہم ابراہیم کے دین پر، ہم ان کے طریقے پر. تو ابراہیم تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، فرمایا کہ وہ تم میں سے نہیں تھے، یا تم اپنے آپ کو ان کا پیروکار کہتے اور پھر شرک کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بری ذمہ قرار دیتا ہے. ولم یک من المشرکین،
شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم.
اور کیا خوبیاں تھی ان میں؟ شاكرا لأنعمه، اس کی نعمتوں پر شکر گزار. پیچھے ہم نے دیکھا کہ شجرہ طیبہ کے بعد کس کا ذکر آیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی سورت ابراہیم میں شجرہ طیبہ کا ذکر آیا، مومن کامل کی مثال آئی. سورۃ النحل جو سورۃ النعم ہے، نعمتوں کی سورت، تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں یعنی بطور شکر گزار انسان کے کن کا نمونہ پیش کیا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. کیا کہا میں نے، سمجھ آئی؟ جہاں نعمتوں کا ذکر ہے اور شکر گزاری کا ذکر ہے، تو خاص طور پر ان کا ذکر کر کے فرمایا شاکر لانعمہ. اگر کسی کو شکر گزار دیکھنا ہے، یا کسی کی پیروی کرنی ہے کہ شکر گزاری کیسے کی جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک رول ماڈل دکھا دیا، اس کو شکر گزار ہونا کہتے ہیں. شکر گزار ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ اس پوری سورت کا تھیم کیا ہے؟ نعمتوں کا ذکر اور اس پر شکر گزاری، اور پھر ناشکری کی سزاؤں کی بات ہے، اور پھر شکر گزار انسان کیسا ہوتا ہے، اس کا نمونہ کہاں ملتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، شاکر لانعمہ، اس کی نعمتوں پر شکر گزار۔ اب نعمتوں میں ہم سب پڑھ چکے ہیں، اولاد بھی نعمت، اور شکر گزاری کیا ہے؟ کہ ہر نعمت کو صحیح جگہ استعمال کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کو کہاں رکھا، کس کام لگایا؟ اللہ کی اطاعت میں۔ اللہ نے نہ صرف یہ کہ ان کے دونوں بیٹوں کو پیغمبر چنا، بلکہ اس کے بعد ان کی اولادوں کو بھی، اور خود اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے لیے انہوں نے دعا مانگی تھی۔ اور پھر آپ سورت ابراہیم میں بھی تو پڑھ چکے ہیں نا ان کی دعائیں، مکہ کو آباد کرنے کے لیے جو دعائیں کی تھی انہوں نے، اس میں آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو سورت البقرہ میں آتی ہے، بلکہ دعائیں کہنا چاہیے، وہ کیا تھی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اللہ کا گھر بناتے پہلی دعائیں جو انہوں نے مانگی وہ کیا تھی؟ کہ اللہ ہمیں سب سے پہلے فرما بردار بنا، اور پھر ہماری اولاد میں سے امت مسلمہ اٹھا۔ وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور پھر ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس پر اللہ تعالی نے فرمایا ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ ولقد اصطفیناہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ تو یہاں بھی کیا ہے؟ شاکر لانعمہ، نعمتوں کی صحیح شکر گزاری، کہ اللہ نے ان کو چنا تو انہوں نے پھر اپنی اولاد کے لیے کیا مانگا؟ کہ یا اللہ ان کو دین کے رستے میں ہادی بنا۔ اور اللہ نے اسماعیل علیہ السلام سے آخری نبی کو اٹھایا، اور پھر اسحاق علیہ السلام سے ایک ایسی نسل اٹھائی کہ جن کو اللہ نے دنیا والوں پر فضیلت دی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ امتیازی خصوصیت ابراہیم علیہ السلام ہی کو ملی کہ اللہ نے ان کی قربانیوں کی ایسی قدر کی کہ نہ صرف یہ کہ انہیں چنا، بلکہ ان کی اولاد کو بھی چنا۔ شاکر لانعمہ، یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ کہ وہ کیا کرنے والے تھے؟ نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے، قدر کرنے والے تھے، تکلیفوں اور مصیبتوں پہ گھبرا کر ناقدری کرنے والے نہیں۔ کیونکہ ہر نعمت کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، یاد رکھیے، ہر نعمت کے ساتھ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی نعمت بدمزگی سے خالی نہیں۔ کسی بھی چیز کو پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ قربانی کرنی ہوگی۔ اب جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور آپ پر ایمان لائے، کیا ان کے رستے میں کوئی کانٹے نہیں تھے؟ کوئی مشکلات نہیں آئی؟ حضرت عمار، یاسر، ان سب کے حالات آپ پڑھیے۔ لیکن اس کے باوجود سب نے ان نعمتوں کی صحیح قدر کی۔ شاکر لانعمہ، ہمیں اگر نعمت ملتی بھی ہے، ذرا سی اس رستے میں تکلیف آئے تو ہم رونا دھونا شروع کر دیتے، ہم فوراً باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ اب قرآن جیسی نعمت اگر ہمیں ملی جو وہ خیر مما یجمعون، تو بعض اوقات ہم اسی پر ہی ہائے کرنے لگتے ہیں، بڑا مشکل ہے، زندگی مشکل ہو گئی۔ شاکر لانعمہ، لیکن شکر گزاری کیا ہوتی؟ کہ جو نعمت ملے اللہ کی، اس کی ہر حال میں قدر، اور اس میں اگر کوئی تکلیف بھی آئے کوئی شکوا نہیں، خوشی سے ہر چیز برداشت کرنا۔ اجتباہ، اس نے اس کو چن لیا۔ کس نے؟ اللہ نے پسند کر لیا، منتخب کر لیا، شکر گزاری کی بنا پر اللہ نے ان کو چنا اپنی نعمتیں دینے کے لیے، ایسی اولاد دینے کے لیے۔ وہداہ، اور اس کو راہ دکھائی، اس کی رہنمائی کی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف ان کو رہنمائی کی۔ کیا مطلب؟ کیا رہنمائی کی تھی اللہ نے ان کی؟ کب کی تھی؟ کہ انہوں نے ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، جب چاند کو دیکھا یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، اور پھر سورج کو دیکھا اور پھر کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو بہت نقصان اٹھاؤں گا۔ تو اللہ نے ان کو ہدایت دی، انہیں راستہ دکھایا۔ وہداہ الی صراط مستقیم، حالانکہ وہ ایک ایسے ماحول میں تھے جہاں ہر طرف شرک کا اندھیرا تھا۔ آج آپ دیکھیے کہ جب ہم خود کوئی کام نہیں کرنا چاہتے تو ہم ہمیشہ ماحول کو بلیم کرنا شروع کر دیتے، کیا کرے ماحول ہی نہیں، میرے گھر میں ماحول نہیں، میرے سسرال میں ماحول نہیں، میرے فلاں جگہ ماحول نہیں، ہم کیا کریں، ہم بڑے مجبور ہیں، ہر وقت ماحول کرو نہ روتے رہتے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا ماحول بنا بنایا تھا؟ نہیں تھا، ان کے اپنے اندر ایک ڈٹرمینیشن تھی، ارادہ تھا کہ مجھے صحیح کام کرنا، اور وہ اللہ سے مانگتے تھے اور اللہ نے ان کو راستہ دکھا دیا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ نہ ہم دعا مانگیں، نہ ہم کوئی کوشش کریں، نہ ہم کوئی تکلیف اٹھائیں، بس نعمتیں ہمارے پاؤں میں ڈھیر ہوتی چلی جائیں. یہ طریقہ تھوڑی ہوتا، ہر چیز بنی بنائی ریڈی میڈ چاہتے ہیں ہم، کیونکہ اب تو ویسے ہر چیز آٹومیٹک اور ریڈی میڈ ہے، تو پھر ہمارے مزاج دین کے معاملے میں بھی کیا ہو گئے، وہ بنی بنائی ہر چیز مل جائے. آپ دیکھیں بنی بنائی چیز بھی آپ لے آئے نا بازار سے، پکی ہوئی چیز بھی لے آئے تو اس کو بھی گرم تو کرنا ہی پڑتا نا، یا نہیں؟ کچھ تو آپ کی ایفرٹ اس میں لگے گی نا. ہم سپورٹ ہوتے ہوئے بھی، مدد ہوتے ہوئے بھی اس کی قدر نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ اللہ کی خاطر کوئی قربانی کر کے تو دیکھے. ہم سب کچھ دنیا کے راستے میں دینا چاہتے ہیں، کچھ اس کو بھی تو دے کے دیکھے، بے غرض ہو کر کس طرح لوٹائے گا وہ. وآتیناہ فی الدنیا حسنا، پیچھے گزر چکا ہے نا کہ جو ایمان لا کے اچھے کام کریں ہم دنیا میں بھی ان کو اچھا دیں گے. وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، گزرا نا پیچھے، اسی صورت اس کی یہاں عملی مثال نظر آتی. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے اس کو دنیا میں حسنہ عطا کر دی، دنیا میں بھلائیاں نصیب کر دی. کیا تھی وہ بھلائیاں؟ نبوت عطا کی، سب سے بڑی نعمت اللہ نے ان کو چنا. اچھی تعریف، تمام الہامی ادیان کے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں. ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی، نہ صرف یہ کہ ان کی بلکہ ان کی اولاد کی. پھر اسی طرح اللہ نے ان کو دنیا میں خلیل بنایا، اس کا ذکر قرآن میں رکھا. یعنی کسی کے بارے میں اللہ تعالی کا یہ فرمانا کہ اللہ نے اس کو دوست بنا لیا، اور اس کا ورڈز میں ایک ایسی کتاب میں ہمیشہ کے لیے لکھا جانا، ایسا اعلان ہے. دیکھیں نا، ہم سب کو تو اپنی آخرت کا انجام کا اس بات کا کچھ پتہ نہیں کہ ہمارا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، کچھ پتہ؟ کچھ پتہ نہیں، لیکن ان کے لیے دنیا میں ہی لکھا ہوا آ گیا اور لکھا ہوا موجود ہے کہ اللہ نے ان کو دوست بنا لیا، اس کا شکر ادا کیا. گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام آتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں ایک نام تھوڑی ہے، اتنے نام ہیں اس میں، تو پھر وہ ایک اور مجھول چیز بن گئی. یعنی ہر سال نیا ایڈیشن آتا ہے. کبھی میں کسی بک سٹال پہ جاؤں نا، تو میں کبھی کھول کے اس کو دیکھتی ہوں کہیں رکھی ہوئی ہو، تو میں کہتی کہ اتنے ڈھیروں ڈھیر لوگ، کوئی سمجھ نہیں آتی، پڑھنے کو دل بھی نہیں چاہتا. پتہ نہیں اس ایک ایک بندے نے نام اس میں لکھوانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے ہوں گے، اور پھر وہ اتنے ڈھیر ہو گئے ہیں کہ ان میں وہ گم ہو گیا. آپ دیکھیں نا کہ اگر کسی ایک جگہ پر اتنے سارے لوگوں کا نام آ جائے تو پھر وہ گمنام ہو گیا نا، دوبارہ پھر گم گیا، کیا فائدہ ایسی شہرت کا.
وآتیناہ فی الدنیا حسنا وإنہ فی الآخرة لمن الصالحین.
وآتیناہ فی الدنیا حسنا، سورۃ مریم میں آتا ہے آیت 49 اور 50 میں، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. یعنی سچی شہرت ان کو عطا کی. سورۃ العنکبوت 27 میں آتا، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه اجره في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے. آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کیا، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا، دنیا میں ہی بتا دی. وہ مانگ رہے ہیں ابھی یوسف علیہ السلام، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ڈن، وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوگا. اور صالحین سے مراد یہاں کون ہے؟ اللہ کے پسندیدہ چنے ہوئے بندے جو جنت میں داخل ہوں گے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. ابراہیم علیہ السلام کی یہی خوبیاں تھیں جن کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی آل کے لیے اسی طرح کی رحمتیں اور برکتیں مانگی جو ابراہیم علیہ السلام کو ملی. درود شریف میں ہم کیا پڑھتے ہیں، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا درود شریف میں، یعنی ان جیسی نعمتیں کیوں مانگی جا رہی ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے پسندیدہ بندوں میں سے تھے، اور ایسی مثالیں قابل ذکر ہوتی ہیں اور انسان کے لیے قابل عمل ہوتی ہیں.
ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین.
ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی. آپ سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا وحی کی، کیا حکم دیا گیا آپ کو؟ ان اتبع، کہ تو بھی پیروی کر. کس کی؟ ملت ابراہیم، ابراہیم کے طریقے کی علیہ السلام. کس کو کہا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو انبیاء کے سردار ہیں، کہ آپ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کریں. حنیفاً، جو یکسو تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ توحید میں، عقیدے میں، اخلاق میں پیروی کا حکم ہے. جہاں تک شریعت کا تعلق ہے تو وہ آپ ہی کی آخری ہے، ٹھیک ہے نا؟ شریعت آپ ہی کی ہے، کیونکہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، المائدہ 48 میں آتا ہے، کہ تمام انبیاء کی اپنی اپنی شریعتیں تھیں. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ شریعت میں ابراہیم کی شریعت اختیار کریں. شریعت تو آپ کی اپنی ہے، لیکن کس چیز میں؟ حنیفاً کہہ کے بتا دیا گیا کہ جیسے توحید اور آپ کا اخلاق اور قربانیاں جو تھی وہ سب کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تھے وہ مشرکین میں سے. الانعام 161 میں بھی آتا ہے قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. سورۃ الممتحن آیت 4 میں بھی آتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تم سب کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ حسنہ، یعنی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ آپ کی امت کے لیے بھی کیا ہے؟ نمونہ ہے، بہترین، خوبصورت. کہاں؟ حیات ابراہیم، سیرت ابراہیم علیہ السلام. تو اس لیے آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ خوبیاں گنے جو ابراہیم علیہ السلام میں پائی جاتی تھی، اور پھر ان خوبیوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. اور پھر آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر جو توحید کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے دلائل دیے تھے وہ بہت قابل ذکر ہیں. کچھ یاد ہے آپ کو؟ کہاں کہاں، کس کس کے ساتھ؟ شابش. الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ انا آتاہ اللہ الملک. نمرود کے ساتھ آپ کا جو مکالمہ ہوا تھا، محاجہ، یا جو بحث ہوئی تھی، عقلی دلائل تھے اس میں، زبردست دلائل تھے. پھر اپنی قوم کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، وہ سارے انشاءاللہ آگے سورۃ الشعراء میں آئے گا. ان سے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ نہ یہ بولتے ہیں نہ یہ کھاتے ہیں، تم ان کی پیروی اور عبادت کیوں کرتے ہیں، ان کو الہ کیوں مانتے ہو؟ اور اپنے والد سے کہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین. تو ابراہیم علیہ السلام کی ذات خاص طور پر توحید کا سمبل ہے. اگر کسی کو دنیا سے شرک کا خاتمہ کرنا، جیسے کہ تمام انبیاء کا یہی مشن رہا، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ مناظرہ، مجادلہ، دلائل دینے کا طریقہ وہ بہت زبردست ہے. اسوہ ابراہیمی خاص طور پر توحید کے معاملے میں بہت ہی آئیڈیل ہے. اور پھر ہر شخص سے اس کی سمجھ کے مطابق مناظرہ کیا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.